بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام حقیقت میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی. نس ٹی وی کے تہران اسٹوڈیو صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ نام سے پروگرام کے مشخص سے معلوم ہے کہ حقیقت, ہم لوگ حقیقت کے بارے میں بات کریں گے, ان حقائق کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت دنیا میں مسئلے مسائل رونما ہو رہے ہیں, ایسے مسائل کے جن کے اوپر میڈیا روشنی ڈالنے سے پرہیز کرتا ہے. کیوں پرہیز کرتا ہے, ہم لوگ یہی جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں. اور آج جو ہمارا پہلا موضوع جس کو ہم لوگوں نے چنا ہے وہ ہے اپنا پارا چنار کے حوالے سے. پارا چنار کو ایمرجنسی پاکستان میں ہونے والا بہت اہم موضوع ہے. اس کے بارے میں میڈیا میں ہماری اتنی بات چیت نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی, اسی کے بارے میں ہم لوگ بات چیت کریں گے, اور جغرافیائی اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے, جس کے لیے ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر عباس سید کو کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور بات کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے. لیکن اس موضوع کو, یعنی اس گفتگو کے شروع ہونے سے پہلے, ایک کلپ ہے پارا چنار کے حوالے سے. ہم لوگ وہ کلپ دیکھتے ہیں جغرافیا اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے, اور اس کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا, ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر عباس سید کو, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور جو ٹاپک ہمارا آج کے پروگرام کا تھا وہ پارا چنار, اس کی تاریخ اور جو وہاں پر ہو رہا ہے اور جس سے ہم لوگ آگاہ نہیں ہیں, اس کے بارے میں ہمارا پروگرام تھا آج کا. تو ہم لوگ ملتے ہیں ڈاکٹر سید عباس سے.
جی ڈاکٹر,
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے. اور جیسا کہ تذکرہ ہوا تھا پہلے بھی پروگرام میں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ پارا چنار کے حوالے سے ہے, اور خاص طور پہ جس چیز کے بارے میں میں خود چاہ رہا تھا کہ میں ایز اے لے مین آپ سے سوال کروں شروع سے, کیونکہ ہمارے پاکستانی میڈیا میں اس پارا چنار کے قضیے پر اتنی زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی. اس کی وجوہات اپنی جگہ پر ہیں کہ کیوں ایسا کیا گیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے وہ عوام کے جو اس سے آگاہ نہیں ہیں ان کے لیے ابتدا سے ہم لوگ پارا چنار کا جو یہ قضیہ ہے, یہ جو یہاں پر جو واقعہ جو رونما ہوئے پارا چنار کے حوالے سے, اس پہ ہم لوگ روشنی ڈالیں, اس کی ہسٹری سے لے کر آخر تک ہم لوگ چلائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ ہمیں گفتگو کا موقع دیا. یقیناً پارا چنار کا مسئلہ پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے خطے کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل بن چکا ہے, اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایشو کو اس کی روٹ سے پہچاننے کی کوشش نہیں کی گئی. ہمیشہ اس کو ایک سطحی طور پہ اوپر سے ایک مسئلے کو دیکھ کے اس پہ گفتگو بھی اگر کسی نے کی, یا کسی حد تک اگر میڈیا میں, البتہ تمام تر آزادی اور میڈیا کی جو ہے شہرت اور اس کی ایکٹیویٹیز کے عنوان سے, پھر بھی میرا شکوہ اپنی جگہ پہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, لیکن اتنا بڑا ایشو کہ تقریباً چھ سات لاکھ کی آبادی کا ایک علاقہ ہے اور اس میں مسلسل جو ہے وہ کئی سالوں سے وہاں پہ ایک سخت ترین حالات جو ہیں درپیش ہیں، لیکن میڈیا اس کو اس انداز سے اہمیت نہیں دے رہا. لہذا ایک اچھی کوشش ہے آپ کی اور میں بھی کوشش کروں گا کہ جو اپنی بسات میں ہے کہ اس علاقے کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ناظرین تک منتقل کریں، اور اس خواہش کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اس ایشو کو کسی ایک سیکٹ اور ایک فرقے کی بنیاد پہ نہ دیکھیں بلکہ اس کو ایک خطے کی سیاست کے عنوان سے اگر دیکھیں گے پھر معاملات سمجھ جائیں گے، وگرنہ آپ اس کو ممکن ایک فرقہ بنانا رنگ دے کے شیعہ سنی کا مسئلہ یا ٹرائبس کی جنگ کا مسئلہ قرار دے کے ممکن ہے جو ہے وہ اصل راستے سے ہٹ جائے. اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو مختلف انسائیکلوپیڈیاز نے جو پارا چنار کے بارے میں لکھا ہے، یعنی 1500 قبل مسیح سے یہ نام چل رہا ہے، یعنی مختلف لٹریچر میں اس کو کورم کے نام سے معمولاً جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور مختلف جو ہسٹری کی بکس ہیں وہ بھی اس علاقے کو ہمیشہ سے اہمیت دیتی آ رہی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے. یعنی اگر آپ پاکستان اور افغانستان کے عنوان سے اگر صرف دیکھیں تو یہ علاقہ تقریباً افغانستان کے تین بڑے صوبوں کو جانے کے لیے گیٹ وے ہے گویا، یعنی سب سے شارٹ رستہ اگر ان تین صوبوں میں. مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گردیز کا علاقہ جو ہے، جو وہاں کا ایک بڑا شہر ہے، وہ ہارڈلی پارا چنار سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یا مثلاً ایک دوسرا بڑا شہر کے جو جس نے خود افغانستان کے اندر بڑا رول ہے جس کا، اور وہ اپنا صوبائی ہیڈ کوارٹر بھی ہے، وہ جلال آباد ہے. اور یقیناً جلال آباد کے بارے میں جو بھی افغانستان کی ہسٹری کو جانتے ہیں، بالخصوص جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جلال آباد کو بڑی اہمیت ہے. جلال آباد پارا چنار سے صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور اب آپ دیکھیں اگر خود جو افغانستان کا جو دارالحکومت ہے وہ بھی ہارڈلی جو ہے وہ پاکستان کے اپنے دارالحکومت سے زیادہ جو ہے وہ پارا چنار سے قریب ہے، یعنی مشکل سے 240 کلومیٹر کابل جو ہے وہ افغانستان سے اس کا فاصلہ بنتا ہے. اب اس اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھیں کہ تین صوبوں کو ایک راستہ جو ہے وہ اس علاقے سے ہو کے گزرتا ہے. پھر آپ اس کو ایک اور جغرافیائی اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ پارا چنار ایک وی کی شیپ میں افغانستان کے اندر گھسا ہوا ہے، یعنی اس کے تین اطراف میں افغانستان ہے اور ایک سائڈ میں پاکستان ہے.
صحیح.
اب اس کے ساتھ ایک کوہ سفید ہے، ایک پہاڑی سلسلہ ہے وہاں کا کہ جو تقریباً 60 کلومیٹر، یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے پارا چنار کے علاقے سے تھوڑا سا پیچھے سے، اور 60 کلومیٹر اندر افغانستان تک جاتا ہے. اب یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے کہ جو کئی حوالے سے اسٹریٹجک حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے جنگی عنوان سے، تجارتی عنوان سے، کئی دوسرے عنوان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسی اہمیت کے پیش نظر پارا چنار میں ہمیشہ مسائل رہے ہیں، اور پارا چنار کے مسائل کی ایک بڑی وجہ اس کا اسٹریٹجک اہمیت کا ہونا ہے.
تو آپ کا مطلب جو ہے کہ ہمیشہ سے مسائل رہے ہیں، یعنی کس وقت سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں؟
دیکھیں، یہ اگر آپ پاکستان اور افغانستان کے عنوان سے اگر، یعنی یہاں سے اگر ہم ہسٹری کو شروع کریں، پہلے کے عنوان سے اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو ٹرائبز ایریا ہیں. ٹرائبل ایریا میں جو پرابلم ہوتی ہیں وہ معمولی، ہر طرح ہر ٹرائبل ایریا میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جنگیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھڑپیں ہیں. لیکن ہم جب پاکستان اور افغانستان کے عنوان سے دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس خطے کو بعض پاکستان کے اداروں نے، یا ہم اس انداز سے کہیں کہ جو خود پاکستان کی اپنی ایک جغرافیائی صورتحال ہے وہ لمبائی میں ہے، چوڑائی میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر افغانستان پاکستان کی پشت پہ ہو تو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ملتی ہے پاکستان کو کسی بھی بیرونی حملے کے مقابلے میں، کیونکہ لمبائی میں پاکستان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو وہ چوڑا نہیں ہے، ایک لمبائی میں ہے. لمبائی کے عنوان سے جب بھی اگر کہیں سے کوئی فورسز آتی ہیں تو ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے ایک ڈیپتھ کی ضرورت ہے. اس ڈیپتھ کے لیے افغانستان بہت مؤثر ہے. اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ پاکستان اور افغانستان، ہمیشہ کوشش رہی ہے پاکستان کی کہ افغانستان ایک بہت ہی قریبی دوست کے طور پہ، بہت قریبی ہمسائے کے طور پہ، حتیٰ بعض جو انتہا پسند سوچ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ افغانستان کو اپنے ایک صوبے کے طور پہ لینا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے بھی اس علاقے کی اہمیت ہے کہ چونکہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مسئلہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ایک اور مسئلہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جو انگریز کے دور میں ایک ڈیویڈنڈ لائن کا مسئلہ تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت جو ہے وہ ایک خاص مدت جو 90s کی اس میں آتا تھا کہ اس میں پاکستان کا ایک کافی سارا علاقہ جو پشتو سپیکنگ لوگوں پہ مشتمل تھا، اس معاہدے کے تحت ایک وقت میں اس کو افغانستان کے ساتھ مل جانا تھا. یعنی اس میں کہتے ہیں کہ خود جو پاکستان کا اس وقت جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے، یا مسلم باد لوگ کہتے ہیں دریائے سندھ جہاں سے پارٹیشن ہوتی ہے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی، تو وہ جو پارٹیشن تک ڈیوڈ لائن کے مطابق کیا ہے کہ وہ اب افغانستان میں شامل ہو جانا چاہیے یا پشتون علاقے میں شامل ہونا.
یہ
ایک معاہدہ ہے، پرانا. یہ تاریخ تو ایگزیکٹلی سب میں نہیں بتا سکتا، لیکن 100 سال کا معاہدہ جو 90s میں آ کے، یعنی یقیناً 1890-85 میں ہوا ہوگا، اور یہ 1990 میں آ کے 100 سالہ معاہدہ جو ہے وہ اس کا جو اختتام ہوا. اور اسی بنیاد پہ اس معاہدے کے اختتام سے پہلے پہلے حکومت پاکستان اور جو پاکستان کے پالیسی ساز ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دی جائے کہ افغانستان اس کا مطالبہ نہ کرے. اس ایک انٹرنیشنل جو ایک پیکٹ ہوا تھا اس زمانے میں کہ اس پہ عمل کرنے کا مطالبہ نہ کرے، کہ ایسے تعلقات ہوں افغانستان کے ساتھ کہ ان کے اندر اصل یہ جرت ہی نہ ہو دوسرے لفظوں میں، یا ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہم نے ڈیوڈ لائن پہ فلاں، کیونکہ اس طرح پاکستان کا ایک پورا صوبہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مل جائے گا. تو ایک وجہ اس کی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ڈیوڈ لائن کو، البتہ خطے میں آنے والی جو تبدیلی ہیں اس کے بھی اپنے اثرات ہیں. مثلا پاکستان کے اندر جب رشیا نے افغانستان کے اندر اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور حتیٰ جب خود جارحیت بھی ہوئی ہے رشیا کی طرف سے، اس کے بعد اس خطے کی اہمیت اور بڑھنا شروع ہو گئی. یعنی ایک لحاظ سے یہ دو بڑے نظاموں کی جنگ بھی شروع ہو گئی، مثلا کمیونزم اور کیپیٹلزم کی ایک جنگ بھی شروع ہو گئی. افغانستان اور رشیا کے بارے میں یہ تھا کہ رشیا افغانستان کے ذریعے اور گرم پانیوں تک پہنچنے کی خواہش رکھتا تھا، ادھر سے امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ بالآخر رشیا اس کے مقابل کی اس زمانے کی ایک بڑی قوت تھی، سپر پاور تھی، وہ اس کو شکست سے دو چار کرنا چاہ رہا تھا. تو رشیا افغانستان میں انوالو ہوتا ہے، ادھر ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوتا ہے، ادھر پاکستان میں مارشل لا آ جاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم ایک پہلو ہے، ہم لوگ ابھی چلتے ہیں، ایک بریک ہم لوگوں کو لینی ہے اور اس کے بعد ہم اسی موضوع کو جو ہے اپنے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا آپ لوگ. تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ پاراچنار کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک جغرافی اعتبار سے پاراچنار کے حوالے سے کلپ ہے، آپ لوگ چلیں وہ کلپ دیکھیں، اور کلپ کے بعد آ کے ہم لوگ دوبارہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے.
بنیادی وجہ یہ ہے عسکریت پسند اور طالبان ہیں، وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور مقامی لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی بات کر سکیں، وہ بالکل ان کے مقابلے میں بے بس ہیں. اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے وہ نہ ہماری مدد کرتے ہیں، نہ خود امن کے لیے اقدام کرتے ہیں، دوسری طرف سے طالبان سے اور ڈرتے ہیں اور خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے طالبان نے ہر جگہ میں محاذ کو گرم رکھا ہے، اور پوری قوم کی جو فائر بندی کا جو اعلان تھا اب تک وہ کامیاب نہیں رہا ہے، ان کے جانب سے ہمارے جانب سے کامیاب رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی طالبان اور عسکریت پسند ہے جو باہر سے آئے ہیں. باہر سے آنے والے سے مراد ہماری دو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ فرم ایجنسی سے باہر، مہمند ایجنسی، بجوڑ ایجنسی، کنک ٹانگ وغیرہ، وزیرستان وغیرہ، جنڈولا وغیرہ، ان تمام جگہوں سے آئے ہیں. اور اگر آپ پوچھیں یا پاکستانی اخبار کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ ہر جگہ میں ادھر سے جنازے چلے گئے ہیں. یہ ایک بات جو باہر سے میرا مراد یہ ہے کہ باہر سے جو آ رہی ہے. ایک دوسری بات اگر آپ کو بتاؤں، آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے، کوئی 10 دن پہلے جو لڑائی ہو گئی تھی اس میں 3 سعودی عرب والے زخمی تھے، ان تینوں کو دوآبا اسپتال میں ان کی علاج ہو گئی، ایک کی وہ ٹانگ کٹ گئی اور باقی دوسرے ان دونوں کی علاج ادھر ہو گئی. 3 سعودی عرب والے تھے جن کی علاج ادھر ہو گئی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پاسپورٹ موجود ہیں اور آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ موجود ہیں اور کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ازبکستان، تاجکستان اور سعودی عرب سے آ کر، چچنیا سے آ کر ادھر لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ہم نے حکومت کو بھی ثبوت دے دیے ہیں، اور ادھر سے مقامی جو کرنل ہے ان کو بھی ہم نے دکھایا ہے کہ غیر مقامی لوگ آ رہے ہیں، نان لوکل لوگ آ رہے ہیں، ان کی آپ روک تھام کریں. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جرمنی روڈ استعمال کرتے ہیں لیکن حکومت ان کی روک تھام نہیں کر رہی. ہمارے خیال کے مطابق حقیقت تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کا اس میں ہاتھ ہے کیا, کوئی ایسا راز ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت بالکل اس طرف توجہ نہیں کر رہی ہے. لیکن ظاہری حالات تو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو امداد پاکستان کو دے رہا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, ایک تو پاکستانی حکام اس چیز کے پیچھے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ سے ہم امداد لائیں, تو امداد ان کو تب ملے گا جب طالبان کے نام پہ ہر جگہ میں مختلف قسم کے فسادات ہوں تب ملے گا. اگر یہ مضبوط مقابلہ کریں تو ان کو امریکہ کے جانے سے مدد نہیں ملے گی, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کرم ایجنسی میں, خصوصاً کرم ایجنسی کی میں بات کرتا ہوں, ادھر ایک علاقہ ہے شفق نامی ایک علاقہ ہے, ادھر سے طالبان کی گاڑیاں افغانستان کی طرف اور افغانستان سے انہی کی گاڑیاں پاکستان آ رہی ہیں, اور ادھر سے آٹا وغیرہ یہ لوگ سمگلنگ کی شکل میں افغانستان. یا
جی ناظرین, پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. یہ آپ لوگوں نے کلپ دیکھا, امید ہے آپ کے لیے مفید رہا ہوگا. جغرافیائی اعتبار سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود جو ہے گوگل پہ جا کے بھی آپ سرچ کریں, اور جو میپ کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ہے گوگل پہ اویلیبل ہے, آپ لوگ اس کو دیکھیں, اور جتنا ہو سکے آپ لوگ جو ہے اس بارہ چنار کے جغرافی اعتبار سے اور اسٹریٹجکلی حوالے سے جو اس میں یہاں پر جو ہو رہے ہیں, جو چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں, ان کے بارے میں ضرور آپ انفارمیشن لینے کی کوشش کریں. ہم لوگ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف, دوبارہ اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر چاہوں گا پوچھنا ہے کہ اب جو مسئلے جو چل رہے ہیں ابھی, یعنی پارا چنار کا کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے, وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں جو نہیں دکھائی جا رہی ہیں وہ اصل میں کیا ہیں؟
یہاں پہ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے. جب ہم پاکستان کے عنوان سے پارا چنار کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں تو پاکستان کی اس وقت تقریباً 6 ایجنسیاں ایسی ہیں کہ جو نیم خود مختار آپ کہہ سکتے ہیں, خیر یہ اصطلاح زیادہ بہتر نہ ہو لیکن اس کا سسٹم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ناظرین کی آگاہی کے لیے, کہ 6 ایجنسیاں ایسی ہیں. مثلا پاکستان کے 4 صوبے ہیں, ناردرن ایریا ہے, اور ایک یہ 6 ایجنسیاں ہیں. یہ 6 ایجنسیوں کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ کسی صوبے کے انڈر نہیں ہے, ان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے یہ تقریباً آزاد ہے. اس ہر ایجنسی کے اندر ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے.
صحیح,
پولیٹیکل ایجنٹ بنیادی طور پہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, یعنی وفاق کسی آفیسر کو گورنر کے ذریعے اس صوبے کے نظریے, مثلا صوبہ خیبر پختونخوا کے قریب ہیں یہ ایجنسیاں, تو جو صوبہ خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہوگا جو کہ وفاق کا اپوائنٹڈ ہے.
صحیح,
یعنی وفاق گورنر کو اپوائنٹ کرتا ہے, وفاق ان ایجنسیوں میں اپنا ایک نمائندہ بھیجتا ہے جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ. اب پولیٹیکل ایجنٹ اس ایجنسی کا یا اس خطے کا, مثلا ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کرم ایجنسی کی, کرم ایجنسی خود ایک ایجنسی ہے اور اس کے اندر ایک شہر پارا چنار ہے. اب کرم ایجنسی کیا ہے؟ مثلا کرم ایجنسی کو خود ہم 3 بنیادی طور پہ اس حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, خود انتظامی لحاظ سے ایک اپر کرم ہے, ایک وسط کرم ہے اور ایک لوئر کرم ہے. یہ جو پارا چنار کا علاقہ ہے یہ اپر کرم کے اندر ہے. اپر کرم کے اندر جو اگر آبادی کی آپ ریشو دیکھیں تو اس میں 2 بڑے قبائل ہیں, ایک توری قبائل ہیں اور ایک بنگش قبائل ہیں.
ڈاکٹر صاحب, سے پہلے کہ ہم ایجنسیوں کے بارے بات, ہمارے شاید ناظرین کے لیے بھی سوال ہوگا کہ کیونکہ جغرافیہ اعتبار سے ہم لوگوں کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا ہمارے اپنے اسکولز میں اور یونیورسٹیز میں, تو ایجنسی سے مراد آپ کی کیا ہے اور ایجنسیوں کی ڈویژن کس طرح ہوئی ہے, یہ کیا سسٹم ہے؟
یہ دیکھیں, جب پاکستان بننے سے پہلے بھی جب ان, چونکہ ایک ٹرائبز تھے, ان علاقے تھے آزاد خود مختار ٹائپ علاقے تھے جہاں پہ خود جو ہے وہ ٹرائبز کی گورنمنٹ تھی. جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کچھ معاہدے کیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ, یہ شروع سے یہ پشتون آبادی ہیں بنیادی طور پہ, یہاں پہ پشتو زبان بولنے والے لوگ ہیں اور یہ ان کا اپنا ایک ٹرائبز کا سسٹم تھا. ٹرائبز کی ان کے سردار ہی, ان کے جو وہ جن کو وہ ملک کہتے ہیں اصطلاح, جو ملک ہوتے تھے وہاں کے, وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے. جب یہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوا, ان شرائط پہ ہوا کہ آپ ہمیں اس طرح مکمل طور پہ اپنے قبضے میں نہیں لیں گے جیسے دوسرے آپ کے صوبے ہیں, تھوڑے سے اس میں کچھ آزادیاں تھیں, کچھ پابندیاں تھیں, حکومت پاکستان ہوگی یعنی ساری چیزیں ہوں گی لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کچھ انداز سے, مثلا صوبے کے انڈر نہیں ہوگا, مثلا ایک اس میں یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ خود پولیٹیکل ایجنٹ جو مرکز کی طرف سے تھرو گورنر اپوائنٹ ہوگا وہ کرے گا. اس کے علاوہ بہت سارے جو مراد دی جاتی تھیں خود حکومت کی طرف سے, مثلا بجلی کا ہے, گیس کا ہے, اس طرح کی چیزیں, ان کا بل بھی جو یہ ایجنسیاں کسی زمانے میں نہیں دیتی تھیں اور بھی, لیکن یہ شروع کی بات ہے. جو حکومت کے ساتھ ملتے گئے کچھ نہ کچھ شرائط بدلتی گئی, حالات بدلتے گئے, اور لیکن اب بھی یہ انتظامی لحاظ سے 6 ایجنسی ہیں جس میں مثلا اورغزائی ایجنسی ہے, مثلا خیبر ایجنسی ہے, محمد ایجنسی ہے, یہ 6 ایجنسی ان میں سے ایک کرم ایجنسی. کرم ایجنسی کو میں نے آپ سے بتایا کہ اپر کرم، لوور کرم اور وسطی کرم.
اچھا، یہ ایجنسیز بنی اور ان کے اندر پھر شہر موجود ہیں الگ،
ان کے اپنے اپنے شہر ہیں. مثلا کرم ایجنسی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پارا چنار ہے.
ہاں صحیح، ٹھیک.
دوسرے ایجنسیوں کا بھی اپنا اپنا ہے، ہر ایک میں پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے. اور افسوسناک بات ہے اس دور میں کہ جس میں ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں اور آزادیوں کی بات کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ گویا وہاں کا سب کچھ ہے.
پولیٹیکل ایجنٹ جو
مرکز اور وفاق کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں کا وہ اصطلاح کہہ رہے ہیں خدا ہے. یعنی جو کہہ دے اس کا کہا قانون، اس کا لکھا قانون، اس کا بولا قانون، سب کچھ وہ ہے. ابھی الٹا یہ ابھی کاغذوں کی حد تک ہوئے، ابھی پریزیڈنٹ زرداری نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں ایف سی آر قانون، ایک قانون باقاعدہ ایف سی آر کا جو لا ہے اس کے تحت انہوں نے ابھی، یعنی ابھی چند ماہ کی بات ہے کہ اس دور میں یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب پولیٹیکل ایجنٹ کے کسی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتے ہیں. یعنی پہلے یہ تھا کہ اصل اس نے جو کہہ دیا وہ قانون،
وہ ٹھاکر صاحب ہیں
اب جو بھی آپ اس کو اصطلاح دیں، لیکن بہرحال وہ سب کچھ وہی تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایجنٹ، پولیٹیکل ایجنٹ جو وہاں پہ آ جاتا تھا، جو اس کی پالیسیاں ہوتی تھیں وہی اس ایجنسی کی پالیسی ہوتی تھی، وہ جو چاہتا تھا یعنی کرتا دھرتا وہی ہوتا تھا. اور پارا چنار کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی شیعہ آبادی تھی، ہمیشہ یہاں پہ جو پولیٹیکل ایجنٹ آیا گیا پوری تاریخ، یعنی 60-62 سال کی پوری تاریخ میں افراد کے نام اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو، جو جسے کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، بیوروکریسی کے اندر جو متاثر آفیسر ہوتا تھا اس کو لگا دیتے تھے وہاں پہ. اب وہ جب وہاں پہ لگاتے تھے، اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ بیوروکریسی کا تو یہ سٹائل ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ آپس میں ان کو لڑاتے تھے، کبھی سنی شیعہ کے نام پہ لڑا دیا، کبھی جو ہے ٹرائبس کے نام پہ لڑا دیا، اور اپنے گرپ مضبوط رکھتے تھے.
دیکھیے جو کرم ایجنسی کی جو بات کریں، اس میں کتنی جمعیت ہے؟ جو
دیکھیں اس کو اگر آپ صرف پارا چنار کی، کیونکہ جمعیت اس کی آبادی جس کو ہم کہتے ہیں ایک بکھری ہوئی آبادی ہے، کیونکہ ٹرائبز ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں. لیکن اگر ہم سینٹرلی آپ صرف دیکھیں تو صرف پارا چنار 5-6 لاکھ افراد پہ مشتمل آبادی، البتہ چھوٹے چھوٹے دیہات بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور پوری ایجنسی اگر نیچے آپ آ جائیں، لوئر کرم میں آ جائیں، صدہ کا علاقہ ہے، علی زئی کا علاقہ ہے، تو ان کی آبادیوں کا صحیح فگر جو ہے وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں ابھی تک مردم شماری میں پورے ملک کی آبادی کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ہے، اندازے ہی لگائے جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی کچھ سیاسی عوامل ہیں کہ کبھی بھی اس کو آبادی کو صحیح نہیں بتاتے کہ کہیں پہ کوئی صوبائی مسئلہ نہ ہو جائے، لسانی مسئلہ نہ ہو جائے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ صحیح آبادی ان ٹرائبس کی ایک اندازے کے عنوان سے بتائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے مشکلات رہی ہیں کہ جو پلاننگ کی جاتی ہے، جب ظاہر ہے صحیح ڈیٹا موجود نہیں ہوتا تو پلاننگ نہیں کی جاتی. بلکہ یہاں پہ ایک بات اضافہ کرتا چلوں کہ چونکہ آپ نے آبادی کی بات کی ہے، تو خود پارا چنار کے بنیادی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب اورکزئی ایجنسی جو ہے اس کی کچھ آبادیوں کو انہوں نے اٹھا کے جو ہے وہ پارا چنار یعنی کرم ایجنسی کے ساتھ ملا دیا.
اچھا،
اب وہ کلچر کے لحاظ سے بھی فرق تھا، اور دوسرا یہ کہ خود جو ایجنسی یعنی کرم ایجنسی کے جو انتظامی اخراجات تھے ان میں بھی اضافہ ہو گیا. ایک بڑی آبادی آ گئی، بجٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن وہی اخراجات اب اس بڑی آبادی پہ مزید خرچ ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے بھی جو مقامی پہلے سے آبادیاں تھیں وہاں پہ موجود تھے ان کی طرف سے ریئیکشن ہوا کہ باہر سے آپ نے یہ علاقے ان کے ساتھ شامل کر دیے، لیکن بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی سہولیات میں اضافہ نہیں ہے، جو ہماری سہولیات تھیں وہ بھی آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی. تو یہ بھی ایک وہاں پہ شروع میں جو مسائل اٹھے ان میں سے ایک یہ مسئلہ تھا کہ ایف سی آر کے قانون کے تحت یہ جو آپ نے نئی آبادیاں ساتھ شامل کی ہیں ان کو جو ہے وہ بالآخر ایک ریشو کے ساتھ لے کے ہیں، ان کے ساتھ جو اگر آپ نئے افراد لے رہے ہیں، نئی آبادی لے رہے ہیں، تو بجٹنگ میں بھی اضافہ کریں، وسائل میں بھی اضافہ کریں، لیکن وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے مقامی ایک ٹینشن وہاں سے بھی بڑھنا شروع ہو.
یہ بہت ایک اہم پہلو ہے اس میں، یعنی کیا خاص وجہ تھی کہ وہاں پر جو ہے، کیونکہ میں اصل میں جہاں تک مجھے وہ ہے کہ جس طرح ہم نے شروع میں ہی پروگرام کا ذکر کیا کہ مسئلہ جو ہے وہ شیعہ سنی اور ان کا یہ نہیں ہے اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو، لیکن کیا گورنمنٹل اعتبار سے یا حکومتی اعتبار سے یا اس لیول پہ کیا کوئی خاص فوکس تھا اس چیز پہ کہ شاید وہاں پر جو ہے وہ تشیع کی آبادی زیادہ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہتے کوئی اسٹریٹجکلی اس کو وہاں پر کوئی چینجز لائے جائیں، یا خود ہی کوئی ان کی اپنی اسٹریٹجی؟
دیکھیں میں نے ایک تو وہ اسٹریٹجی جو ہے جو ایک گیٹ وے ہے، آپ اس کو میں تھوڑا سا اگر تقسیم کر لوں کہ جو وہاں کے پاراچرار کے مسائل ہیں، ایک مسائل وہ ہے کہ جو رشیا کی جارحیت سے پہلے کے مسائل ہیں جو وہاں کے علاقائی مسائل تھے. ایک جب رشیا جارحیت کرتا ہے اور پاکستان امریکہ کی مدد سے آ کے رشیا کے مقابلے کے لیے ایک جو ہے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے، ایک وہ مسائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ اس وقت زیادہ شدت سے اٹھتا ہے کہ جب افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ افغانستان سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ کے پناہ گزین ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیمپس آتے ہیں
اس علاقے میں
یعنی لوئر کرم کے اندر، یعنی سینکڑوں کیمپس لگے، یعنی بہت بڑی تعداد میں افغان جو ہے وہاں سے جو ہے وہ مائگریٹ کر کے اس علاقے میں. اب جب اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ یہاں پہ آئے تو ایک وہاں کی آبادی کی ریشو تبدیل ہو گئی، اور وہ لوگ جو پہلے اقلیت میں تھے وہ اب اکثریت میں آنا شروع ہو جائے. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو افغانستان سے لوگ آتے تھے یہ پھر واپس بھی جاتے تھے لڑائی کے لیے، چونکہ بالآخر ان کے اپنے ملک پہ قبضہ تھا، ان کو جہاد کرنا تھا وہاں پہ، اپنے ملک کو آزاد کرنا تھا. اب ان کا بیس کیمپ بھی یہ بن جاتا تھا. اب جب کچھ بیس کیمپ بنتا ہے تو وہ ملیٹینسی کے ساتھ بنتا ہے، وہ اسلحہ بھی ساتھ آتے ہیں، ہتھیار بھی ساتھ آتے ہیں، وہ ٹیکنیکس بھی ساتھ آتی ہیں. اب انہی افراد کو جن کو سو کال جہادی افراد کہتے ہیں، انہی افراد کے ہاتھوں میں گن بھی ہو، انہی کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی ہو، اور انہیں مقامی لوگ کسی کے خلاف اگر استعمال کرنا چاہے مذہب کی بنیاد پہ، ٹرائب کی بنیاد پہ، یا تک چوری ڈکیتی کے عنوان سے بھی، تو بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وسائل ہیں ان کے پاس، ہتھیار ہے ان کے پاس، حملہ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں، دوسروں کو لوٹنے کی ترکیب ہے، دوسرے سے قبضہ چھڑانے کی چیزیں موجود ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اس طرح کا باعث بنتی رہیں کہ یہ علاقہ اپنی آبادی کے لحاظ سے اس میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی. بالخصوص صدہ کا علاقہ جس کو ہم لوئر کرم کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ مہاجرین کیمپ ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ مثلا سینکڑوں، تو اگر تعداد میں زیادہ اگر نہ کہہ رہا ہوں تو کم از کم 80-90 دیہات اس زمانے میں کہ جب 82 میں یہ مہاجر کیمپ وہاں پہ آباد ہوئی اور انہوں نے وہاں پہ سازش کے تحت جو ہے ایک لڑائی شروع کی، وہاں پہ اس وقت بھی صدا لوئر کرم کے علاقے میں. آپ نے شیعہ سنی کی بات کی، میں اس کو شیعہ سنی، خالصتاً شیعہ سنی نہیں کہتا کہ یہ لڑائی پوری کی پوری شیعہ سنی ہے، لیکن بعض عوامل ایسے بنے کہ اس کو، اس لڑائی کو اس انداز سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ لڑائی کرنا ضروری تھی وہاں پہ، لڑائی کی ایک فضا بنانا ضروری تھی. وہ ایک فارسی والا جو معروف ایک ضرب المثل ہے نا کہ پانی کو گدلا کر دیا جائے تاکہ اس سے آسانی سے جو ہے مچھلی پکڑی جا سکے. اب وہ جو اس علاقے سے اپنے مفادات لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے اس علاقے میں فرقہ وارانہ مسائل بھی پیدا کیے، خود ٹرائبس کے اندر بھی جنگ کروائی، تو یہ سلسلے چلتے رہے. اور اس میں جو ہے وہ مختلف انداز سے، جب رشیا ہے اس میں اور طرح کی شدت تھی، پھر جب پاکستان میں مارشل لا لگا اور مارشل لا کے ذریعے سے بدقسمتی سے ہم یہ کہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پوری دنیا پہ جو ہے وہ اسلام کا پرچم گاڑنے کی کوشش کی پاکستان کے ذریعے، اور پاکستان کو اسلام کا قلب بنانے کی جو بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، تو اس کا ایک ریزلٹ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں سے ان ملیٹنٹ لوگوں کو کشمیر لے جائے گا، ان لوگوں کو بوسنیا کے لیے استعمال کیا گیا، ان لوگوں کو مثلا رشیا کے کچھ علاقوں میں کرنے کی، حتیٰ خود جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ٹینشن رہی، اس میں جو خالستان کا مسئلہ، سکھوں کا مسئلہ، وہ بھی یہاں سے لوگوں کو استعمال کیا گیا. تو یہ ایک ملیٹنٹ بیس بنا مختلف سو کال اسلامی تحریکوں کے لیے. اور یہ سارے مسائل کس پہ آپ کے پڑے؟ پاراچنار کے اندر کرم ایجنسی کے.
یورف صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا ٹائم ہمارا جو ہے بہت محدود تھا، تو اس میں شک نہیں ہے کہ ٹاپک جو ہے وہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت وسیع، اس پہ جو ہے اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور پروگرامز دو تین پروگرامز جو ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کریں گے تاکہ جو مکمل طور پہ جو ہے اس کی جو معلومات ہیں وہ ہم عوام تک پہنچا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا جو ہے آج کا پروگرام وہ مفید رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اور میں چاہوں گا کہ یعنی اگلے پروگرام تک کے لیے کہ جب ہم اس میں گفتگو کو اپنے جو ہے وہ جاری رکھیں یا اس کو دوبارہ ہم لوگ شروع کریں اور باقی جو اس کے پاراچنار کے حوالے سے جو پہلو ہیں ان پر ہم لوگ روشنی ڈالیں. آپ لوگ کوشش کریں کہ سرچ کریں اور خود تلاش کریں کہ یہ پاراچنار کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا حقیقت ہے. اور بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ بھی کہ جو دل دہلا دینے والی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین امید ہے کہ سب آپ کو پروگرام ہمارا اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.